اقرأ صحيحا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑے رکھا. اور قرآن میں تو قرآن کی ویسے تو ہر آیت ہی ایک بہت ہی قیمتی موتی کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کے وہ موتی اس میں سے چن رہے ہیں جس سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر لیول پر لے جانے کی کوشش کریں، یعنی ہمارا ایمان سب سے ہائیسٹ لیول پر ہو، یا ان واقعات سے سیکھ کر کم از کم ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. اور واقعی میں قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. جسے قرآن نے صحابہ کرام کو بدلا تھا، الحمدللہ آج بھی اگر ہم اس کو پڑھیں اور اسی طریقے سے پڑھیں جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو اپنایا، تو یقین جانیے کہ آج یہ بھی ہمیں بدل کر رکھ دے. یہ ایسی کتاب ہے جس نے اس قوم کو، جو عرب کی ایک ایسی قوم تھی جس کے بارے میں کوئی سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، جس کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس علاقے کو پوری دنیا کا پیشور امام بنا دیا. اور یہ کس کی بدولت ہوا؟ صرف اور صرف قرآن کی بدولت. اور جیسے کہ پہلی کلاس ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو. تو آج کے واقعات، آج کے حالات اگر ہم دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آج کے جو حالات ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی یہ کتاب دراصل ہم کو ثابت قدم رکھتی ہے، ہمارے دل کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. اور کوئی ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں. اور اسی لیے واقعی میں کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ہر دور کے لیے ہے. یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اور اس کے اندر سے، یعنی اس کے جو معجزات ہیں، ہر دور اور ہر زمانے میں لوگ اس کے معجزات کو معلوم کرتے رہیں گے، یعنی اس کے الفاظ کی بلاغت، اس کے الفاظ کی فصاحت، اور اس میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، وہ ہر دور میں سامنے آتی رہیں گی. اور انسان حیران ہوگا کہ اچھا، یہ تو کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ آج کی باتیں اس میں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی کتاب، صرف اور صرف یہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمیں قرآن سے اس طرح سے جڑنے کا موقع دیا. اللہ کرے کہ پورا سال ہی ہم قرآن سے جڑے رہیں اور اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. ہمارے اب 2-3 ہی رہ گئے ہیں کلاسز. ہم پہلے سے ہی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 20ویں روزے تک انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے اپنے کورس کو اور یہ قصص القرآن کو. اور ہم نے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ایسے واقعات ڈسکس کیے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو یا تو معلوم نہیں تھے، یا پھر معلوم بھی تھے تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے سیکھنے کے لیے، جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمارے عمل میں اضافہ کر دیں. ہم نے ایسے واقعات کو چوز کیا. واقعات تو قرآن میں بہت سارے ہیں اور بہت سارے انبیاء کرام کے بھی واقعات ہیں، لیکن انبیاء کرام کے واقعات الحمدللہ ہم بار بار پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان واقعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے عمل میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. اور آج اور کل، اور مجھے لگتا ہے اور ایک دن ہوگا بس، اس کے بعد ہماری کلاسز ختم ہو جائے گی، کیونکہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں جتنی ہم پرسنل عبادت کر سکیں اتنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اعتکاف ہے، شب قدر ہے، اور پھر بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کی توفیق دی ہے سعودی عرب میں, تو بہت سارے لوگ عمرہ کی جو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے اس کو بھی الحمدللہ حاصل کرتے ہیں. تو آخری عشرے میں سب کی مصروفیات الگ الگ ہوتی ہیں, اسی لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو 20 رمضان تک کسی طرح کمپلیٹ کر لیں یا زیادہ سے زیادہ 21 روزے تک. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے. بہرحال ایک اور چیز میں کلیئر کر دینا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا اور یہی ساری جو چیزیں ہیں واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے ہر چیز بہت ہی آسان ہو گئی ہے. آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, یعنی واٹس ایپ نے ہر چیز کو بہت ہی آسان بنا دیا پہنچانا ہر جگہ. اور ہمارے دین میں جو فقہ کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں فقہ کو اسی لیے اوپن رکھا گیا, آپ کو یہ بات پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے یا آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, لیکن اچھا ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ جب امام مالک نے اپنی معطا لکھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی جو کمپائل ہوئی تھی معطا امام مالک, تو اس زمانے میں جو خلیفہ ہارون رشید تھا, خلیفہ نے کہا اور بعد میں خلیفہ کے بیٹے جو خلیفہ بنے انہوں نے بھی کہا امام مالک کو آفر دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب ہے معطا ہم اس کو پورے ملک میں نافذ کر دیتے ہیں کہ یہی فقہ فالو کی جائے گی, معطا امام مالک کو فالو کیا جائے. تو امام مالک نے ریکویسٹ کی خلیفہ سے کہ نہیں آپ امت پر ظلم مت کیجئے اور کسی کو زبردستی کسی کا پابند مت بنائیے, اگر آپ ایسا کریں گے کہ حکومت کے ذریعے سے میری کتاب کو آپ بزور زبردستی فالو کرنے لگائیں گے تو لوگ ایک ہی فقہ کے محتاج ہو جائیں گے. آپ یہ فقہ کا جو میدان جو اتنا واسٹ میدان ہے آپ اس کو اوپن رہنے دیجیے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ رکھی ہو, جس چیز میں ہماری شریعت ہمیں چھوٹ دیتی ہو, اس میں کسی بھی آپ کسی بھی اسکالر کو فالو کر سکتے ہیں. مختلف لوگوں کے اوپینینس ہو سکتے ہیں, مختلف لوگوں کے جوابات ہو سکتے ہیں, ایک ہی سوال کا جواب آپ کو دو مختلف علماء مختلف طریقے سے دیں گے. اور ہمیشہ اس بارے میں وہ حدیث آپ یاد رکھیں, کیونکہ ایکچولی مجھے خود بھی پرسنلی فقہ میں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر دعوت سینٹر میں اللہ کا شکر ہے کہ فقہ بڑھانے کا موقع ملا, تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق جو الحمدللہ جتنی بھی کر سکتے تھے کی گئی تحقیق, تو اس سے جو بات سامنے آتی ہے اس میں مین چیز جو بتائی گئی ہے کہ فقہ کا معاملہ ہے کہ دفع الحرج, حرج کو دفع کیا جائے, تنگی کو دور کیا جائے. تو تنگی کو دور کرنا ہے تو یہ کن معاملات میں, جو کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں جس کا عقیدے سے اور فرائض سے اور عبادت سے تعلق نہ ہو, یعنی عقیدہ فرائض اور عبادت یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. عقیدہ فکس ہے ہم سب جانتے ہیں, فرائض وہ فکس ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے, عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں وہ بھی فکس ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اور جو ہماری ڈیلی لائف ہے اور جو معاملات ہمیں ڈفرینٹ سچویشن کے وقت پیش آ سکتے ہیں تو اس میں چھوٹ ہے, اس میں علماء کے, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام خود اجتہاد کرتے تھے, یعنی اللہ کے رسول موجود تھے لیکن جب اگر کہیں اللہ کے رسول موجود نہ ہوتے تو اس زمانے میں کوئی فون تو نہیں تھا کہ وہ فون کر کے پوچھ لیتے, تو وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لیتے, پھر بعد میں آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ تم نے ٹھیک کیا. اور اس کی سب سے بہترین مثال دو حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, آپ اس کو یاد رکھیں ہمیشہ, اس سے آپ کو فقہ کا ایک کی پتہ چل جائے گی, جو کی ہوتی ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ فقہ ہے کیا ایکچولی. اور اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام غزوہ خندق سے واپس آئے اور ابھی انہوں نے ہتھیار رکھے بھی نہیں تھے کہ جبریل امین آ گئے اور کہا کہ آپ کو واپس بنو قریظہ کی طرف جانا ہے, کیونکہ بنو قریظہ نے غداری کی تھی اور وہ آخری قبیلہ وہاں رہ گیا تھا, تو بنو قریظہ کی طرف جانا ہے, تو اللہ کے رسول فوراً نکلے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا. یہ صحیح حدیث بتائی جا رہی ہے آپ کے سامنے, یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو بنو قریظہ تم لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا. اب صحابہ کرام چلے تو صحابہ کرام راستے میں ان کو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب اس وقت صحابہ کرام کے دو گروپ بن گئے, ایک گروپ کا اوپینین یہ تھا کہ عصر کی نماز کا چونکہ وقت ہو چکا ہے, نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے, لہٰذا ہم ابھی نماز پڑھیں گے. اور دوسرے گروپ کا اوپینین یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا, لہٰذا اللہ کے رسول کا حکم ہمارے لیے زیادہ مقدم ہے, تو چاہے نماز کا وقت ہو گیا ہو نہ ہوا ہو ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے. دیکھا جائے تو دونوں اپنی جگہ بالکل درست تھے, جب یہ لوگ بنو قریظہ پہنچ گئے, آدھے لوگوں نے یہاں نماز پڑھی, آدھے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور صحابہ کرام نے ان سے اپنا معاملہ ڈسکس کیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں نے درست کیا. اب آپ مجھے بتائیے, ایک ہی مسئلے کے دو حل ہوئے یا نہیں ہوئے, یہاں پر ہوئے یا نہیں, آپ جواب دیجیے. ہوئے ہیں, جی ہاں بالکل. اور اسی طرح سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ تھے, دو صحابہ راستے میں سفر میں تھے, اب ان کو نماز کا وقت ہو گیا لیکن پانی نہیں ملا, تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اب آگے بڑھے تو ابھی وہی نماز جو نماز وہ پڑھ چکے تھے, وہ نماز کا تھوڑا وقت باقی تھا, تو اب آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے راستے میں ان کو پانی مل گیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو اب چونکہ پانی مل گیا تو میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا کہ چونکہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں, ہم نماز پڑھ چکے, اب دوبارہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے نہیں پڑھی. اب ایک نے نماز دوبارہ پڑھی, وہی والی نماز کو انہوں نے دہرایا, ایک نے نہیں پڑھی. دونوں گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا معاملہ ڈسکس کیا. آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی تھی دوبارہ, انہوں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے, اور جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اپنی ایک ہی نماز پر اکتفا کیا تھا, آپ نے کہا تم نے میری سنت پر عمل کیا, تم نے میرے طریقے کو فالو کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فقہ میں اوپینینز ہیں الگ الگ, ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں, اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, بہت بڑی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ فقہ کا میدان اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا قیامت تک, کہ الگ الگ علماء آتے رہیں گے اور الگ الگ حالات اور سچویشنز کے لحاظ سے وہ رول چینج ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ فتوے ہو سکتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ ایک صحابی نے نماز کو ریپیٹ کیا, ایک صحابی نے نہیں کیا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے میرے طریقے پر عمل کیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی سب سے مشہور روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے, جو بھی آپ کے سامنے باتیں کی جا رہی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ مطلب میں جو بھی روایت ہوں وہ اوتھینٹک ہوں, ان اوتھینٹک کا الحمدللہ ہم تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں, اور اگر ضعیف کوئی روایت آ جاتی ہے تو میں اسی وقت بتا دیتی ہوں کہ یہ ضعیف ہے. تو بہرحال یہ اوتھینٹک روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی, وہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو معاملات آئے ہوں اور دو میں سے آپ نے جو آسان تھا اور جس میں کوئی گناہ نہیں تھا آپ نے اس کو قبول نہ کیا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والی بات کو قبول کر لیتے تھے. پھر آپ کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو. اب آپ بولیے, بشرو خوشخبری دو, ولا تنفرو نفرت نہ پھیلاؤ, یسرو آسانی پیدا کرو, ولا تعسرو تنگ دستی نہ پیدا کرو, تم لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو, تم لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو. تو یہ آسانی ہے ہمارے دین کی کہ آپ کو دین نے چھوٹ دی ہے, آپ کے پاس فی الحال پانی نہیں ہے, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کا دل نہیں مان رہا ہے, اگر وہ ایکسٹرا کام کرنا چاہتے وہ نماز دہرا لے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کی نماز ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو چھوٹ دی گئی ہے دین میں, اس چھوٹ سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں, اگر میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں تو ایک بہت لمبا ہمارا ٹائم ہو جائے گا. ایکچولی ہمارا یہ جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں بات ہے اعتکاف کی. نو ڈاؤٹ الحمدللہ جو اسکالرس نے جو یہ جوابات دیے ہیں کہ مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے, بالکل ان کی رائے درست ہے, ہم ان کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں کرتے, لیکن ہم مسنون اعتکاف کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم نفل اعتکاف کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہے, تو کیا اس کو اس نیکی سے محروم کر دینا چاہیے کہ نہیں اب تمہارے پاس کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے لہٰذا تم اب کوئی اعتکاف وغیرہ بیٹھو ہی مت؟ آپ بتائیے, چھوڑا جا سکتا ہے اس کو؟ نہیں. اس کے لیے یہ آپشن ہو سکتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مسجدوں میں, وہاں مسجدیں تھیں نہیں, نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی ان کو, تب ہم سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, لیکن عورت کی نماز یعنی اس کے مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے اس کا گھر میں پڑھنا, گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے اس کے گھر کے کونے میں پڑھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کہیں پر مسجد میں انتظام نہیں ہے اعتکاف کا, تو عورت پھر کیا کرے, اپنے گھر کو مسجد بنا لے. یعنی وہ ایسی جگہ نہیں بیٹھے گی اعتکاف کے لیے کہ سب آ رہے جا رہے ہوں, چہل پہل ہو اور سب بات چیت ہو رہی ہو, وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لے گی. مسجد کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ. تو تو اگر آپ کی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ایسا کمرہ ہے، تو آپ اس کو مسجد بنا لیں تھوڑے دن کے لیے اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اور یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، یہ نفل اعتکاف ہوگا. اور یہ ہم عورتوں کی بات کریں، مردوں کی بات ہی نہیں کریں ہم. مردوں کے بارے میں تو نو ڈاؤٹ، مردوں کو تو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے اور وہی اعتکاف ان کا قابل قبول ہوگا. اور مسنون اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے. لیکن نفل اعتکاف اگر کوئی عورت گھر میں بیٹھنا چاہتی ہے تو گھر میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن یہ نفل اعتکاف ہوگا. اور وہ 3 دن کا بھی کر سکتی ہے، 5 دن کا بھی کر سکتی ہے، 10 دن کا بھی کر سکتی ہے، کتنے بھی دن کا کر سکتی ہے. تو بہرحال جو اسکالرس یہ جواب دیتے ہیں کہ گھر میں طواف ہو ہی نہیں سکتا، گھر میں اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا، ان کی رائے بھی اپنی جگہ درست ہے. اور الگ الگ سب کی رائے ہو سکتی ہے، اپنے اپنے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، الگ الگ سوچ ہو سکتی ہے. ان کے مطالعے میں کچھ اور چیز ہوگی، ہمارے مطالعے میں کچھ اور چیز ہوگی. میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہم کو آسانی کو مد نظر رکھنا ہے، جس میں ہم آسانی پرووائڈ کر سکیں. اور فقہ کا یہ اصول ہے، اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں اصول ہی بتایا جاتا ہے، دفع الحرج، حرج کو دفع کرنا، تنگی کو دفع کرنا. اور اگر وہ بات آپ کے عقائد سے نہ ٹکرا رہی ہو، عبادات سے نہ ٹکرا رہی ہو، اور آپ کے جو احکامات اس سے نہ ٹکرا رہی ہے، تو آپ اس میں الگ الگ جو علماء کی فتوی ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر لینینسی ہے. اور یہ عورتوں کی بات ہے، گھر میں اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے. اگر وہ کرنا چاہتی تو کرنے دیجئے، اگر 100% اجر نہیں ملے گا تو 10% تو اجر ملے گا نا، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے. تو یہ چیز ہے. اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے سوالات مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو اسکالرس ہیں، جو قابل احترام اسکالرس ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہوں. ماشاء اللہ ان کا تو علم بہت، یعنی ماشاء اللہ وہ تو بہت ہی زیادہ اوتھینٹک اسکالرس ہیں اور ان کا تو سالڈ علم ہے، انہوں نے اسپیشل ایسی درس گاہوں سے جا کر سیکھا ہے. ہم تو میں تو خود ابھی اسٹوڈنٹ آف نالج کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سے، کہ میں تو خود سیکھ رہی ہوں ابھی. تو یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پر لینینسی ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ لینینسی کو ہم اختیار کریں. اب دوسروں کا الگ الگ اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسانی پیدا کرے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. اگر ہم اتنی شدت پسندی سے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے تو مجھے لگتا ہے لوگ دور بھاگیں گے. ہم کو دین سے قریب کرنا ہے، لوگوں کو دور نہیں کرنا ہے. بہرحال ہمارا کہیں اور چلا گیا یہ بحث. ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. آج ہم انشاءاللہ ملکہ سبا کا واقعہ ڈسکس کریں گے سورہ نمل کی روشنی میں. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں احادیث میں تو نہیں ملتی ہیں، اسرائیلیات میں بھی ہمیں اس کے تعلق سے بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، لیکن جو ہمارے محققین ہیں، جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں، ان کی تحقیق سے جو باتیں ثابت ہوئی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ لینے کی کوشش کریں گے. اور ویسے تو الحمدللہ قرآن میں موجود ہی ہے یہ قصہ. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فضدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين تدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی ہدہد نے، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں سبا کے متعلق یقین اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کے حکمراں ہیں، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس رب کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ کہنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کے آگے ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. ایلچی مطلب سفیر، جو پیغام لے جانے والے ہوتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، ان ہدیوں کو دیکھ کر، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے یہ اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور نہ کوئی ناشکری کرے، ورنہ اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلم بن چکے تھے، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ قرآن جس طریقے سے منظر کشی کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے گویا کہ پورا واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہو۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم بہت دفعہ قرآن میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور ساتھ میں ملکہ سبا کا بھی، لیکن آج ہم لوگ انشاءاللہ ملکہ سبا کو خاص طور سے ڈسکس کریں گے کہ یہ ملکہ سبا کون تھی، اور کس طرح سے اس نے اسلام قبول کیا، اور کہاں کی رہنے والی تھی، اور یہ کہاں کا علاقہ تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی جو اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو دی تھی، نہ آئندہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا۔ یعنی وہ بادشاہ بھی تھے، اور ایسے عام بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، جن ان کے قبضے میں تھے، اور وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ ان کی آرمی صرف انسانوں پر ہی مبنی نہیں تھی، بلکہ پرندے اور جانور، جن وغیرہ سب ان کے لیے کام کرتے تھے۔ چیونٹیوں کی بولی وہ جانتے تھے، یہ سورہ نمل ہم سب جانتے ہیں، نمل چیونٹی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو علاقہ ہے جو ملکہ سبا کا علاقہ ہے، ایکچولی سبا ایک شخص کا نام تھا، اور جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ابن اسحاق جو کہ بہت بڑے سیرت نگار اور رائٹر ہیں، جن کے بہت ساری سیرت کی کتابیں ہم سب جانتے ہیں، ان کی کتاب میں یہ بات درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اسکالرز نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور جو علماء انساب ہیں، علماء انساب مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نسب کا علم رکھتے ہیں، اور یہ نسب کے علم میں ہمارے دو بہت ہی بہترین جو ہمارے صحابہ کرام ہیں جو بہت مشہور ہیں، بہت مشہور تھے۔ کون تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ علم انساب میں ماہر تھے ابو بکر، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی، اور ان کی بیٹی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی، کیونکہ یہ علم انہوں نے اپنے والد سے ہی سیکھا تھا۔ تو ابو بکر بھی اس میں بہت ماسٹر تھے ماشاء اللہ۔ تو علم جو علماء انصاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں ابن اسحاق، کہ یہ جو سبا کی قوم، دراصل ان کے جو مورث اعلیٰ تھا کوئی ایک شخص جس کا نام عبد الشمس تھا، اور عبد الشمس مطلب سورج کا بندہ، سورج کا پجاری۔ تو یہ عبد الشمس کے نام، عبد الشمس کا نام ہی سورج کا بندہ تھا، اس کا لقب سبا تھا، اور یہ عرب ہی کے کوئی لوگ تھے، اور بنی اسرائیل کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ یعنی یہ بات دونوں جگہ سیم ہے، یعنی جو مسلم اسکالرز نے تحقیق کی ہے اور جو اسرائیلی روایتیں، دونوں میں یہ بات سیم ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبد الشمس تھا، اور اس کا لقب سبا تھا، اسی بنا پر اس قوم کا نام قوم سبا پڑ گیا، یعنی وہ پورا علاقہ سبا کہلایا، پھر سبا کا علاقہ۔ اور یہ قوم نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، ہم سورہ سبا میں پڑھتے ہیں، آپ اگر پڑھیں گے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری دولت، قدرتی دولت سے نواز رکھا تھا۔ بہت سارے ہرے بھرے درخت تھے، بند، ان کا بند بہت ہی مشہور تھا، یعنی ان لوگوں نے جو پانی کا سسٹم ان لوگوں نے جاری کیا تھا، اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو چیزیں بنائی تھی وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھی ان کی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو قوم سبا کا علاقہ تھا، یعنی اتنی بہترین ان کے یہاں پر درخت تھے، اور خصوصاً جو خوشبو والی لکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے کلمی ہوتی ہے، دار چینی جس کو کہتے ہیں، اور سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے، تو جو خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے جو ہم عود کے طور پر، خوشبو کے طور پر جلاتے ہیں، تو یہ والی چیزوں کے ان کے یہاں پیداوار تھی۔ کہ جو لوگ وہاں سے سمندری جہاز جو گزرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کے جو جہاز تھے وہ اس کی خوشبو کی لپٹیں محسوس کرتے تھے جب اس علاقے کے پاس سے گزرتے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ کیسے وہ درخت ہوں گے اور کیسے ان کے باغات ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ناز و نام میں پلتے بڑھتے ہیں تو وہ بہت بگڑ بھی جاتے ہیں، اسپوائل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ان کا معاملہ ہو گیا تھا کہ جو قوم سبا تھی اتنے یہ لوگ مغرور ہو گئے تھے اور یہ ایز اے گرانٹیڈ لیتے تھے، اور بعض اوقات انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم تو بیزار ہو گئے یہ خوشبوؤں سے اور یہ درختوں سے اور یہ سفر کی آسانی سے. کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کرتے تھے لوگ تو سفر کے دوران ان کو کہیں دھوپ نہیں ملتی تھی، ہر جگہ سایہ ہی سایہ، اتنے درخت تھے ماشاء اللہ. یعنی دور دراز تک سفر کرنے کے باوجود بھی ان کو کہیں دھوپ نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے سفر طویل کر دے، یعنی ان کو وہ آرام راست نہ آیا، اتنے پراؤڈی ہو گئے تھے. اور جلانے کے لیے جو ہمارے یہاں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں تو کھانا کس پر بنایا جاتا تھا، لکڑیاں ہی ہوتی تھیں، چولہے میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں. تو یہ لوگ لکڑیاں جو جلاتے تھے جس پر کھانا بنایا جاتا تھا، تو وہ سندل اور یہ دار چینی کی لکڑیاں جلا کر کھانا بناتے تھے. اب آپ تصور کریں ذرا کہ کیا حال ہوگا، یعنی کس قدر مال و دولت سے نوازے گئے ہوں گے یہ لوگ کہ جلانے کے لیے سندل کی لکڑی، کھانا بنانے کے لیے سندل کی لکڑی یوز کر رہے ہیں. جو کہ ہمارے یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ سندل تو ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، ہمارے یہاں حاصل کرنا ہو اس کو جلانے کے لیے تو کتنا مہنگا وہ ملتا ہے. تو بہرحال یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ سب ملکہ سبا انہیں کے علاقوں میں سے تھی، انہیں کے لوگوں میں سے تھی. یعنی آخر حکومت آتے 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 ایک عورت کو اس حکومت کا موقع ملا، اور اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے. یہ بھی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، اور ویسے وہ ملکہ سبا کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی، یعنی سبا کی کوئین ملکہ سبا. اور جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ایک قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہی کے آگے کے لوگوں میں سے، انہی کے خاندان سے سبا بھی تھی، ملکہ سبا بھی تھی، اسرائیلی خاندان سے. بہرحال واللہ عالم. اور بعض روایت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سبا میں جب یہ یمن کے علاقے میں یہودی بھی آباد تھے، کرسچنز بھی تھے، اور یہ قوم پہلے مشرک تھی، پھر بعد میں یہاں پر جب دعوت عام ہوتی گئی، رسول آتے گئے، تو یہ قوم نے دین کو قبول کیا، اور کچھ یہود اور کچھ مشرک بھی آباد تھے یہاں پر. تو یہیں پر جب بن توڑ سیلاب آیا تھا، اس زمانے میں وہاں کے جو یہودی تھے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے. یا یہودیوں کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، وہ بھی یمن کے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. جب وہاں پر بن توڑ سیلاب آیا تو یہ لوگ مدینہ آ کر آباد ہو گئے، اور یہ وہی دونوں قبیلے تھے جو اوس اور خزرج، جو ہم جن کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو انصار کہلائے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو یہ بھی ایکچولی وہیں سے آئے تھے، قوم سبا ہی کے آئے ہوئے وہ لوگ تھے اس زمانے کے. تو اللہ عالم، یہ سیرت ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ملکہ سبا یہ یمن کے کارنر کا جو ایک علاقہ ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی، اور سلیمان علیہ السلام سے بہت دور تھی. جیسے کہ ہم سب جانتے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ فلسطین اور شرق کے اردن اور شام کے کچھ علاقے پر مشتمل تھی، یعنی اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ اور فلسطین، یہ پورا علاقہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھا. اور ادھر افریقہ کی طرف حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھا. لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بہت دور تھا. اور یہ ہدہد خبر لے کر آتا ہے، ہدہد کو یہ خبر ملتی ہے، یہ وہ جاتا ہے اور دیکھ کر آتا ہے، وہ قوم سبا کے علاقے میں پہنچتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس لیے وہاں کی خبریں لینے لگتا ہے ہدہد، اور وہاں سے آ کر وہ سلیمان علیہ السلام کو خبر دیتا ہے. اور جو خبر دی ہدہد نے وہ کیا تھی کہ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے، اور ہدہد جب خبر لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالت معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی آپ کو خبر نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت دی تھی کہ آپ ہواؤں کو کنٹرول کر سکتے تھے، آپ کی مسافت جو ہے وہ جو طویل ہوتی تھی وہ جلد طے ہو جاتی تھی، آپ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، جن آپ کے قبضے میں تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا تھا. لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ آپ کو آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے. اس سے آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. انبیاء کرام کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ایک بادشاہ ہیں، اور ایسے بادشاہ ہیں کہ ان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی ایک پرندہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو کچھ خبر نہیں جو خبر میں لے کر آئے ہوں، اور وہ یقینی خبر ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اوتھینٹک خبر ہو اسی کو لینا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں سورہ حجرات میں ایک رول بتایا گیا ہے ہم کو خبروں کے بارے میں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، ہر خبر کو قبول مت کر لو، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا میڈیا سارا کیسی خبروں پر ڈیپینڈ ہے. تو لہٰذا جب تک کہ اور واٹس ایپ پر تو کبھی بھی کوئی چیز آگے فارورڈ کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان نہ لیں پرکھ نہ لیں. تو بہرحال کہنے لگا کہ میں یقینی خبر لایا ہوں اور یہ کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بہت سے زرخیزی تھی, اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذرائع وسائل وہاں پر خوب پیدا کر رکھے تھے اور اسی بنا پر ان لوگوں کو وہاں پر جو ان کی ضروریات زندگی ہے وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر جتنی گرینری ہوگی, جتنے کھیت کھلیان ہوں گے, باغات ہوں گے, درخت ہوں گے, اتنا ان کو وہاں پر زندگی آسان ہوگی. تو ان کو زندگی بہت آسانی سے فراہم کی گئی ہے. ان لوگوں پر ایک عورت حکمران ہے یعنی ملکہ بلقیس, جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا تخت جو تھا وہ سونے کا تھا, یہ دوسری روایت, یہ حدیث سے نہیں پتہ چلتا ہم کو, لیکن ہم کو قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تخت بہت ہی عالیشان تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یونیک کوئی تخت ہوگا, یعنی ویسا تخت اس وقت کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا. واللہ اعلم, اب سوچے کہ کیسا وہ تخت ہوگا, یعنی ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا تخت بہت عالیشان ہے, سونے کا ہے, جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے. مذہب کے لحاظ سے یہ لوگ مشرک ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں, اور اپنے اس مذہب پر بہت خوش بھی ہیں اور نازا بھی ہیں, یعنی ان کو اس پر اطمینان ہے. سورج پرستی کو وہ نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں. اب یہ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو حدود نے ایک خبر دی اور یا پھر اس قوم کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی جہاد کے لیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کی عقل پر شیطان پردہ ڈالے رکھتا ہے کہ اتنی عقل مند قوم ہے, اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن سورج کو پوج رہی ہے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جا کر مٹی کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے آگے جھکتے ہیں, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کو کیا یہ بات ان کے اندر, ان کی فطرت میں کبھی ان کے اندر یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ ہم کیوں جھک رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے. اسی بنا پر یہ جو قوم تھی, قوم سبا, ان کی عقل پر بھی پردہ پڑا ہوا تھا, اور شیطان نے ان کو اس طرح سے بہکا دیا تھا اور ان کی عقل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بس وہی بہت کچھ ہے. اب یہاں پر حدود کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدود نے بھی کیا کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمان اور زمین میں چھپے ہوئے ہیں. وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو, جسے تم ظاہر کرتے ہو, اور اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی عرش عظیم کا مالک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ ہے. اور پھر سلیمان علیہ السلام نے خط دیا اور کہا کہ جاؤ یہ خط لے جاؤ اور اس کی طرف پھینک دو. اب یہ خط پھینکنے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدود ہی تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ حدود کو کوئی انسان بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کا نام حدود تھا, لیکن یہ بالکل ہی عجیب بات ہے. یہ پرندہ تھا, حدود ہی تھا, اور حدود کو ہی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ خط ان کی طرف ڈال دو. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر ہوتا تو وہ خط لے جا کر دیتا, پھینکتا تو نہیں. تو یہاں پر حدود ایک پرندہ تھا جسے کہا گیا کہ خط اس کی طرف ڈال دو. اب جب خط ملا ملکہ سبا کو, آپ دیکھیں کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا میں کتنی, ایک طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ سوچنے کو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے اندر نرمی تھی, بات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی اس کے اندر, اور کچھ نہ کچھ خیر باقی تھی ملکہ سبا میں. اور یہی ہر فطرت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کی رکھی ہوئی ہے خیر, بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے, یعنی کلک ہونے کی دیر ہے, اور الحمدللہ وہ فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے. تو ملکہ سبا کی یہی خوبی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ پہلے سے اس کی شخصیت آپ دیکھیں کیسی نظر آ رہی ہے, کہ ملکہ سبا کو جب وہ خط ملتا ہے تو کتنے بہتر طریقے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے لوگوں, جو اس کے وہاں کے لوگ تھے, جو اس کے مشیر خاص تھے, ان سے وہ مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طرف یہ خط پھینکا گیا ہے, اے اہل دربار میری طرف یہ خط پھینکا گیا ہے, اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اب یعنی ملکہ چونک گئی کیونکہ اس نے کبھی ایسا کوئی خط نہیں دیکھا تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہو. اور یہی وہ چیز ہے, دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مسلمان کا ہر کام کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے. اور کیسا ہے وہ ہمارا رب جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, سبحان اللہ. تو یہ سورہ نمل ایک ایسا سورہ ہے جس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں بھی آیا ہے, یعنی دو دفعہ آیا ہے. تو وہ ملکہ حیران ہو گئی کہ یہ خط کیسا خط ہے، اور وہ بھی ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے جو کہ جس نے خط کا آغاز ہی اللہ کے نام سے کیا ہے، اور وہ بادشاہ نے ہمیں آفر کیا کہ مسلمان ہو کر یعنی فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اب اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے مشورہ لیا، اہل دربار سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں، اور دربار کے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا کہا کہ آپ ہی جو کرنا چاہیں کریں، اور ویسے تو ہم لڑنے میں بہت ماہر ہیں، لیکن ملکہ سبا کتنی سمجھدار، وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہی پامل ہوتی ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ لڑائی کو اوائڈ کیا جائے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا بہت ہی دور اندیش اور بہت ہی نرم مزاج تھی. اب اس نے کیا کیا کہ ایک حکمت سے کام لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عقل مند بھی تھی ماشاءاللہ، یعنی وہ جنگ سے گریز کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ جنگ ونگ نہ ہو اور ویسے ہی معاملہ ٹل جائے. تو اس نے معاملے کو ٹالنے کے لیے پہلے یہ سوچا کہ کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجتے ہیں. اسی بنا پر اس نے اپنے ایلچی کو لے کر تحفوں کے ساتھ بھیجا، اور کہا رہے تھے کہ بہت ہی قیمتی تحفے تحائف تھے. ظاہر سی بات ہے، یعنی ان کو خوشحالی اتنی تھی، ان لوگوں کو اتنے وہ لوگ مالدار تھے، تو اب وہ تو ملکہ تھی، ظاہر سی بات ہے اس نے پھر کیسے ہدیے نہیں بھیجے ہوں گے. لیکن وہ ہدیے کس کو بھیجے؟ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ دی تھی، جن کو جیسی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، سلیمان علیہ السلام کو. پھر اوپر سے وہ ایک نبی بھی ہیں، تو بھلے نبیوں کا کیا کام کہ وہ تحفے تحائف پر دیجیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کبھی ہمیں نظر آتا ہے جب ہم موازنہ کرتے ہیں، کہ ملکہ سبا دور اندیش بھی ہے، ذہین بھی ہے ماشاءاللہ، انٹلیکچوئل ہمیں لگتا ہے کہ اس نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ پہلے اس نے سوچا کہ جنگ سے کسی طرح سے چھٹکارا ملے اور ہم اپنے مذہب پر بھی قائم رہیں اور یہ بات بھی آئی گئی ہو جائے. اس بنا پر اس نے ہدیے بھیجنے کا سوچا. اور سیم یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ کب پیش آئی تھی ہماری سیرت. جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ہدیے بھیجے تھے، بہت ہی قیمتی ہدیے ایک بادشاہ کو، لیکن وہ بادشاہ نے وہ ہدیے لوٹا دیے تھے. کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ اور کیوں ہدیہ قبول نہیں کیا؟ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا ہدیہ قبول، اور وہاں پر اس بادشاہ نے ہدیہ کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ جی نجاشی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم کہ نجاشی نے کفار مکہ کے تحفے لوٹا دیے تھے جب عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ گئے تھے تحفے لے کر، کیونکہ وہ رشوت تھی ایکچولی، اس وجہ سے تحفے انہوں نے لیے نہیں، کیونکہ تحفے اور رشوت میں فرق ہوتا ہے. رشوت وہ ہوتی ہے جب آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے تحفہ دے رہے ہوں، تو وہ رشوت ہوئی، اور جب آپ کا کوئی کام نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، اب آپ اپنی دل کی خوشی سے دیں سامنے والے کو، تو وہ تحفہ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے رشوت اور تحفے میں. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جو تحفوں کو کیوں نہیں قبول کیا، اور کیا کہا کہ تم یہ اپنے تحفے لے کر واپس جاؤ، لوٹ جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر جواب، کہ یہاں پر وہ نہیں کہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. سبحان اللہ، یہاں پر وہ کس کی طرف موڑ رہے ہیں اپنی تمام نعمتوں کو، فضیلت کو، کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن، جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہو، جو فضل سے نوازا ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، حسن ہو، یا ٹیلنٹ ہو، یا جو بھی کچھ ہو، عہدہ ہو، وہ اس کی نسبت کس کو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے سے بہت زیادہ بہتر ہے، تم اپنے ہدیے کے ساتھ تم خود خوش رہو اور اس کو واپس لے کر جاؤ، اور اب ہم جو ہے ان پر چڑھائی کریں گے، یعنی ہم اب ان کو، چونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا اب ہم ان کے اوپر لشکر لے کر آئیں گے. تو یہی مسلمان کا کام ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب تم جاؤ کسی ملک میں، تو تین آپشن ان کے سامنے رکھو کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا پھر جزیہ دیں، یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر تو ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ ہی لوگ تھے جن سے جنگیں کی گئی، اور پھر ان سے جنگ کر کے معاملہ طے کیا گیا. اب ادھر سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر ملکہ سبا آتی ہے تو کیا کریں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہاں پر لے کر آ جائیں، کیونکہ ہدہد نے خاص طور سے کیا نشاندہی کی تھی کہ کیا چیز بہت شاندار ہے اس کی، کسی کے پاس ایسا کوئی ایسا تخت نہیں ہے. تو ہدہد نے کہا کہ اس کا عرش بہت زیادہ عظیم ہے، اور یہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، اگر آپ اسرائیلی روایت دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی عظیم تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بہت خوبصورت تخت تھا وہ. تو سلیمان علیہ السلام نے جب ہدیے واپس بھیج دیے اور کہا کہ اب ہم کو ان پر چڑھائی کرنی ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتی ہے ملکہ سبا تو اس کا تخت میرے پاس لے آؤ. اب ان کے آس پاس جو جن بیٹھے ہوئے تھے، وہ جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، میں وہ تخت لے آتا ہوں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے. لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دیتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے جو ہی کہ اس نے کہا اور وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی جتنی دیر میں اس نے کہا تھا اس نے اپنی بات پوری بھی کر دی. اب اس شخص کے بارے میں تفاصیل میں بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ شخص فرشتہ تھا، وہ کون تھا، پتہ نہیں، واللہ علم بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے اور حدیث بھی اس بارے میں خاموش ہے، لہٰذا ہم اس کی بلا وجہ کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے. بس یہ کہا گیا کہ اس شخص کو کتاب کا علم تھا. اب کتاب کا علم، کون سی کتاب کا علم تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا اس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا یا وہ اپنے اس، یعنی یہ جو ایسے کام کرنے میں، جیسے وہ کام اس نے ابھی کیا ہے، اس کام کرنے میں وہ ماہر تھا، یعنی اپنی فیلڈ کا وہ ماسٹر تھا اور اس نے بہت ساری تعلیم حاصل کر رکھی تھی. تو بہرحال جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کو لائے دیتا ہوں، اور اس نے تخت لا کر رکھ بھی دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے فوراً وہ تخت کو جب اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فوراً وہ کیا پکار اٹھے، اللہ کا شکر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نیک بندے کی کیا صفت ہوتی ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم تو، یہ تو ایک ظاہری سی چیزیں ہیں جو آج کے دور کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. وہ تخت کو تو ہم لا بھی نہیں سکتے، وہ تخت کیسا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں ہے. لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ تخت کیسا ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں دو دفعہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی عظیم تخت تھا. اور جیسے کہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ ملکہ کا تخت بہت زیادہ عظیم تھا، جس کے لیے ہدہد نے آ کر خاص طور سے اطلاع دی تھی. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت منگوانے کے لیے کہا. اب یہاں پر ملکہ سبا کی ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ ملکہ سبا، آپ دیکھیں کہ کیسے اس کے ذہن پر سے پردہ ہٹ گیا جیسے اس نے تخت کو سامنے دیکھا. اور جب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ اس سے کہنا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہے، تو اس نے کہا کہ گویا کہ یہ تو وہی ہے. یعنی وہ اتنی ذہین تھی، وہ پہچان گئی کہ یہ وہی تخت ہے. اور اس کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ ایسی جو، یعنی قوت ہے، ایسی طاقت کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی، یہ واقعی میں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا نبی ہے. یعنی وہ سمجھ گئی کہ کوئی اور قوت، کوئی اور طاقت یہ نبی کے ساتھ ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ ہے. کسی انسان کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں کہ میرا تخت وہاں سے لا کر پل بھر میں یہاں لا کے رکھ دے، کیونکہ جب وہ اپنے ملک سے نکلی ہوگی تو وہ تو تخت چھوڑ کر آئی ہوگی، جب وہ یہاں پہنچی تو اپنا تخت اس نے یہاں پایا. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹتا جا رہا تھا. ملکہ سبا کی آنکھوں پر پردہ تھا، وہ ہٹتا جا رہا تھا، اور ایک ایک چیز اس کو حقیقت سے قریب کر رہی تھی، فطرت سے قریب کر رہی تھی. تو جب اس نے وہ دیکھا تخت تو کہنے لگی کہ گویا کہ یہ تو وہی ہے. اور وہ کہنے لگی کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ یہ کوئی نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے سر تاج جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلمان ہو چکے تھے. اور اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی. کیونکہ یہ جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں جو انسان بنا لیتا ہے، وہ چیز انسان کو پھر حقیقت شناسی سے دور کر دیتی ہے. اب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. یعنی ابھی تو یہ ایک چیز دکھائی گئی اس کو، ایک ان کا معجزہ دکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے ان کے سامنے رکھ دیے تھے ان کی خدمت کے لیے سلیمان علیہ السلام کی، کہ جو وہ کہتے حکم کرتے وہ فوراً کر دیتے تھے. آپ کو معلوم ہوا کہ جن ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے تھے، بلڈنگز تعمیر کرتے تھے اور بڑے بڑے محل بناتے تھے اور بڑے بڑے لگن تھے ان کے لیے. تو یہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. پھر جب ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے دیکھا کہ سمجھے کہ پانی کا حوض ہے. آپ اس وقت کی ٹیکنالوجی پر غور کریے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ساری ترقی صرف ہمارے دور میں ہوئی ہیں، جو چیزیں آج ہمارے دور میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن کل ہم نے دیکھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین سبحان اللہ کہ اتنی بڑی دیوار تعمیر کی، اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیلا اور اتنی آگ دہکائی. اتنی بڑی آگ کیسے دہکائی گئی ہوگی آپ تصور کریں. تو اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ذہن سب کو دے رکھا تھا. تو یہاں پر ملکہ سبا جب داخل ہوئی تو اس نے کیا کیا، جب محل میں داخل ہونے کے لیے اس کو کہا گیا تھا، ایکچولی وہ شیشے کا فرش تھا اور نیچے پانی تھا، سبحان اللہ، نہیں آپ تصور کریں ذرا کہ کیا الحمدللہ کیا کیا چیز نہیں ہوگی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور کیسے کیسے وہ ذہن نہیں ہوگے جو ان کے لیے کام کر رہے تھے، جس کی بنا پر ایسا محل جس کے فرش کے نیچے پانی بہ رہا ہو، کتنا خوبصورت منظر ہوگا آپ تصور کریں. پانی تو ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی سمندر کے کنارے جانا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ سوئمنگ پول کو بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ نیچے پانی تھا اور اوپر چکنا فرش تھا شیشے کا. اور یہ جو قواریر کا لفظ ہے یہ اور کہاں آتا ہے، آپ لوگوں کو اکثر یاد ہوں گے، یاد ہوگا وہ سورہ کہ جب جنتیوں کو جو سرو کیے جائیں گے تو وہ کیسے ہوں گے، پیالے جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. جی جنت میں جو پیالے سرو کیے جائیں گے اس میں چاندی کی آمیزش ہوگی، یعنی گلاس میں چاندی کی نقش و نگاری کی گئی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ چاندی اور گلاس کو مکس کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جام ہمیں پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو غلام ہوں گے جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور ہمیں سرو کر رہے ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں انشاءاللہ، تو جو جنتیوں کو جو وہ سرو کر رہے ہوں گے وہ چاندی کے پیالے ہوں گے، گلاس اور چاندی کے آمیزش کے. سبحان اللہ. تو جب ملکہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے پائچے اٹھا لیے. اور یہاں دیکھیں قرآن کا انداز بیان آپ دیکھیے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان ایسا کھو جاتا ہے اس میں کہ دل ہی نہیں چاہتا وہاں سے نکلنا. کہ قیل لحت خلص سر فلم رعت ہو حسیبت ہو لجتم وکشفت انساقیہ قال انہ سرہم مردم من قواری، کہ اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یہاں دو باتیں ہیں، یعنی ملکہ سبا آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کتنی وہ سادہ ذہن اور عقل مند بھی تھی، کہ اس نے فوراً وہ کہہ اٹھی کہ جو چیز وہ دیکھ رہی تھی، جو اس کی نظروں کا دھوکا تھا، اس نے جھوٹے معبودان کو اپنا معبود سمجھ رکھا تھا، اصل معبود سمجھ رکھا تھا، جبکہ سب وہ جھوٹے تھے. جس طرح سے شیشے کا فرش اس نے سمجھی کہ یہ پانی ہے اور وہ اس کی نظریں دھوکا کھا گئی. وہ اتنا صاف و شفاف شیشہ تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شیشہ لگا ہے، اور اسی لیے اس نے فوراً پائچے اٹھائے کہ پانی میں اس کے پائچے بھیگ نہ جائے جو کچھ بھی وہ پہنے ہوئے تھی. تو اس نے اس کو اوپر اٹھایا، تھوڑا سا جیسے ہم کپڑوں کو سمیٹتے ہیں جب پانی ہوتا ہے، تو جب اپنا ابایا ہم اوپر اٹھاتے ہیں کہ نیچے کچھ گندگی میں نہ وہ انوالو ہو. تو اس نے بھی کیا کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے اور وہ پانی میں اس کے پائچے نہ بھیگ جائیں، اس نے پائچوں کو اوپر اٹھایا. تو آپ تصور کریں کہ کتنا چکنا وہ فرش ہوگا، کتنا صاف و شفاف و شیشہ ہوگا، کہ اتنی بڑی کوئن، اتنی بڑی ملکہ دھوکا کھا گئی، یعنی اس کی نظر پہچان نہیں سکی کہ شیشہ ہے. تو اس کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ کتنا بہترین، الحمدللہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کتنا بہترین طریقہ اپنایا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ تم ابھی تک دھوکے میں تھی، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جس طرح سے تم اس پانی کو شیشہ نہیں بلکہ پانی سمجھ رہی ہو، اور تم نے اپنے پائچے اٹھا لیے، اسی طرح سے ابھی تک تمہاری آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی تھی کہ تم اصل معبود حقیقی کو بھولے ہوئے تھی اور جھوٹے معبودوں کی تم پرستش کر رہی تھی. تو وہ فوراً اس لیے پکار اٹھی کہ میں فرما بردار ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی اور میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ خوبی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک طرف فرعون ہمیں نظر آتا ہے اور دوسری طرف ملکہ سبا ہمیں نظر آتی ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، ایک وہ ہے جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور دوسری جو ملکہ ہے وہ الحمدللہ فرما بردار بن جاتی ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں ہوتی ہے یہ صلاحیت الحمدللہ، یہ ہم خواتین کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن خواتین بہت جلد کوئی بھی چیز مان لیتی ہیں اور بہت جلد قائل بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ خوبیاں بھی بہت ہیں خواتین میں ماشاءاللہ. تو چونکہ ایک خاتون بھی تھی اس لیے فوراً وہ ایمان لے آئی، فوراً اس نے جو ہے اپنی بات کو پیچھے ڈال دیا اور اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم غلطی پر تھے اور ہم اب سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے، لہٰذا وہ ایمان لے آئی. اب اس کے بعد کی جو اسٹوری ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ ملکہ سبا سے سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال اور اسرائیلیات میں تو بہت ہی کچھ ان لوگوں نے اپنے رسولوں پر الزام لگایا ہے، لہٰذا ہم اسرائیلیات پر تو بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کو یہاں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہودیوں نے کوئی ایسے نبی نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام نہ لگایا ہو، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے رسولوں کی شخصیت کو اتنا مسخ کر دیا اور ان پر بہت سارے الزامات لگائے۔ یہ یہودیوں پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حقیقت بیان کی، جیسے کہ وہ سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے کہ جادو انہی کی پیداوار ہے اور ان کے حکم سے جادو ہوتا تھا، جبکہ ان کے حکم سے جادو نہیں ہوتا تھا، اور وہ جن وغیرہ ان کے قبضے میں تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے ان کے قبضے میں جن، یہ ان کا خود کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اور جو خرابیاں عام ہوئی تھی، فرشتے خود بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جادو، یہ تم اپنی خود کی ذمہ داری پر کرو، اس کا تم کو گناہ ہوگا، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ جادو سیکھتے تھے، تو یہ ان کی خود کی غلطی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ جادو سیکھیں۔ تو بہرحال اہل یہود نے اپنے انبیاء پر بہت کچھ الزامات لگائے ہیں، لیکن ہمیں اس پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے بالکل حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ جو ریلیونٹ بات تھی قرآن نے وہ بتا دی، اور یہ واقعہ یہیں ختم کر دیا۔ اب اس کے علاوہ جو آگے کی اگر باتیں ہوں گی بھی تو وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ اصل چیز ہے کہ مطیع فرمان بن جانا، جیسی ہمارے سامنے حقیقت آئے اس کو قبول کر لینا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے ابھی کی ہماری بات ہوئی کہ آپ کے سامنے کوئی دلیل آ گئی۔ ہم سبھی خواتین ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہوتی بات۔ جب ہمارے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے تو پھر اب کیا، کچھ خواتین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، نہیں چونکہ میری ہی بات صحیح ہے لہٰذا میں صحیح ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، جب ہمارے سامنے حقیقت آ جائے اور چاہے ہم غلطی کیوں نہ ہوں تو ہم اپنی غلطی کو قبول کر لیں، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم کو پتہ چل جائے کہ ہم غلطی پر تھے تو اس کو قبول کر لینے میں کیا حرج ہے، اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا بہت ہی مشہور کہ من تواضع عن اللہ رفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے رسم و رواج بہت اہم بن کے نہ رہ جائیں۔ بہت ساری خواتین رسم و رواج کو اس قدر اپنے بڑا بت بنائے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، جگ والے ہنسیں گے ہم پر، فلاں کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے دل میں سب کا ڈر ہے کہ سب کے ڈر سے ہم وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور یہ جو رسم و رواج کا بت ہم نے بٹھا رکھا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اس کو ہمیں توڑنا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کہ جتنی سادگی سے ہو سکے ہماری جو شادیاں ہیں ہمارے یہاں کی، اس میں جتنی سادگی ہوگی آپ یقین جانیے اتنی آسانی پیدا ہوگی۔ تو ہم کو یہ ساری رسم و رواج کو، جہیز کو، ان سب کو ختم کرنا ہے۔ جیسے بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ اچھا نہیں بھی، ہمیں ایسے دیندار لوگوں کے دینا نہیں ہے، ہماری بیٹی کے ارمان نہیں نکلیں گے۔ تو یہ کیا ارمان کی بات ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہاں کوئی ارمان نہیں۔ تو لہٰذا ملکہ سبا سے، اس کے رویے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ پہلی بات اس نے اپنے اہل دربار سے مشورہ کیا، یعنی اس میں مشورے کی یعنی الحمدللہ اتنی عاجزی تھی کہ وہ اپنے اہل دربار سے مشورہ بھی کرتی تھی، خود اپنے طور پر ڈسیزن نہیں لیتی تھی۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس نے غور و فکر کیا اور پہلے حکمت سے کام لینا چاہے کہ تحفے تحائف سے بات ٹل جائے، لیکن نہیں ٹلی تو وہ خود فرما بردار بن کر آ گئی، اور جب آئی تو جب اس کے سامنے حقیقت سے پردہ اٹھتا گیا تو وہ فوراً اور مزید مطیع فرمان بن گئی، یعنی مزید اس کے اندر فرما برداری آ گئی۔ تو یہی ہمارے اندر بھی ہو کہ ہم جیسی ہمارے سامنے قدرت کے ایسے نظارے آئیں ہم اللہ تعالیٰ کے مزید فرما بردار بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مزید ہم آگے بڑھتے ہی چلے جائیں تاکہ ہمارا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور صالح بندے ہیں، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔